إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. تمام قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. تعریف میں کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے پوری کائنات کو 6 ایام میں پیدا کر کے اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا. پڑھتا ہوں میں درود اس ذات رحمت پر، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اس ذات رحمت پر جس ذات رحمت پر درود پڑھتا ہے خود اللہ عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مسلمان اور ماہ رمضان. آج ہمارے اس خطبہ میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، ان تمام باتوں کی دلائل انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے رکھیں گے، اور اس کے نمبرات بھی آپ کے سامنے کہیں گے. جس کو درج کرنا ہے کر لے، اور جس تک حقانیت والی دعوت پہنچانا ہے وہ پہنچا دے. گمراہ کرنے والے لوگ بہت ساری گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ دلائل کو نوٹ کریں، اور جو گمراہی پھیلا رہے ہیں ان کے سامنے صحیح دلائل کو، صحیح احادیث کو پیش کریں، اور بتائیں کہ پھر اب یہ جو حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ آیات ہم آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں، یا آپ کی باتیں بے بنیاد بے دلیل باتیں غلط ہیں اور یہ دلائل جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، آپ ہی اب فیصلہ کر لیں. اس طریقے سے ان گمراہ لوگوں کے سامنے آپ بات رکھیں. آج مسلمان بہت سارے عقائد رکھتا ہے، جبکہ اس کو عقیدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھنا ہے اپنی زندگی میں اپنی آخری سانس تک. لیکن بہت سارے مسلمان بہت سارے قرآن اور احادیث کے خلاف میں عقائد اور اعمال رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، آمین. مسلمان اور ماہ رمضان ہمارا عنوان ہے، تو پہلے ہم مسلمان کی تعریف آپ کے سامنے کر دیں گے انشاءاللہ کہ مسلمان کہتے کسے ہیں اور مسلمانوں نے کیا کیا بنا لیے ہیں اپنے عقائد اور اعمال، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور پھر ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور ہم کر کیا رہے ہیں مسلمان، وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. مسلمان یعنی جس نے اسلام کو قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، پوری کائنات کے رب، پوری کائنات کے خالق اللہ پر ایمان لانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. ایمان لانے کے لیے کیا ہے مسئلہ شریعت میں؟ کلمہ توحید کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ کے. اس بات کی گواہی دینا ہے زبان سے اور دل سے تصدیق کرنا ہے، اور پھر اپنے جسم کے جوارح سے عمل کرنا ہے اس کلمے کے مطابق، تو آپ مسلمان کہلائے جائیں گے. اب مسلمان نام نہاد کیسے ہیں وہ دیکھیے. عبداللہ نام کے پیدا ہو گئے عبد الرحمن کو، آمینہ نام کے پیدا ہو گئے عائشہ کو یا فاطمہ کو، بس نام ہے مسلمانوں جیسا، لباس بھی پہن رہے ہیں الا ماشاء اللہ مسلمانوں جیسا، حجاب کر لے رہے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. عقیدہ دیکھے تو کلمہ توحید کے خلاف میں عقیدہ، لا الہ کہہ رہے ہیں یعنی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن پھر عبادت اللہ کے علاوہ بھی غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، کر رہے ہیں مسلمان کلمہ گو، تو مسلمان نہیں کہلائیں گے ایسے شخص، ایسے اشخاص، ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرے. ابھی عبادت کیا چیز ہے بھائی؟ عبادت نماز عبادت ہے. اب نماز میں قیام عبادت ہے نا، لیکن قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے جا کر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ قیام کی حالت میں کھڑ رہے، قیام کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ کے. لیکن کسی انسان جو مر گیا، اس کو دفنا دیا گیا، اس انسان کی قبر کے سامنے جا کے کھڑ کے قیام کر رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ. اب نماز میں رکوع ہے، رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن رکوع قبروں پر کیا جا رہا ہے. نماز میں ہے سجدہ، سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ قبروں پر کیا جا رہا ہے. تو پھر اب ایسے لوگ مسلمان ہیں، باقی ایسے لوگ مشرک ہیں. کیا ہے؟ مشرک. نہیں شیخ آپ کیا ایسا بول دے رہے، مشرک مسلمان شرک کرتا کیا؟ بہت سارے لوگوں کے یہ باتیں ہیں، مسلمان شرک نہیں کر سکتا. تو میں ان کو دلیل دیتا ہوں. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 30 پاروں میں کل 114 سورتیں ہیں. تو 12 نمبر والا جو سورہ ہے اس کا نام سورہ یوسف. سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 اٹھائیے اور پڑھیے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. اللہ پر ایمان کون لاتے ہیں؟ مسلمان. کافر تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کافر تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اللہ نے یہاں کیا کہا؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بہت سارے لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. اب شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام کر دیا ہے اللہ نے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5 نمبر والا سورہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اللہ نے کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً اللہ نے حرام کر دیا ایسے شخص پر جنت کو. ومأواہ النار، اور ایسے کا ٹھکانہ آگ ہے جہنم کی. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب تم اس زمین پہ کھڑے ہو کر چلا لو، پکار لو کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس زمین پر تم بول لو، لیکن وہاں پر آخرت میں اللہ رب العالمین کے جو انبیاء، جو نبی تھے، وہ اپنی زبانوں سے کہنے والے ہوں گے، یا ربی سلم سلم، اے ہمارے رب سلامتی کر ہم پر، سلامتی کر ہمارے پر. قیامت والے دن نبیوں کا یہ عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر نبی اپنے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے ہوئے بس رب کو پکار رہے ہوں گے، اللہ ہمارے پر سلامتی کر. اور آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو شرک کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں کے نسبت سے اور فلاں کے دامن کو تھام کر چلے جائیں گے جنت میں. اللہ کی قسم ہے، اٹھاؤ صحیح بخاری اور کتاب الانبیاء، اس کے اندر امام ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے والد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کیا صحابہ کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا پائیں گے اللہ کی جہنم سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو وہاں پر رشتے بھی کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. میں ایسے کئی بھائی لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ہی علاقے میں رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کی نسبت سے، آج کل بیٹھے ہوئے نا بہت سارے بزرگ بنے ہوئے بھی، ولی اللہ بنے ہوئے، ہرے شملے وغیرہ ڈال لے کر، یہ ولی الشیطان ہیں، ولی اللہ نہیں ہیں، یہ ولی الشیطان ہیں، شیطان کے دوست ہیں، اللہ کے دوست. اللہ کا دوست توحید پر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اللہ کے دوست ہیں. یہ شیطانوں کی پیروی کرنے والے کس کے دوست؟ شیطان کے دوست، اولیاء الشیطان. اب ان کا مرید بن گیا میرا ایک دوست، میرا ایک بھائی، وہ یہ کہہ رہا ہم فلاں کی نسبت سے اب جڑ گئے ہیں، اب ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم بخش دیے جائیں گے، ہم مرتے ہی جنت میں جانے والے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور رشتہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا سکے اور نہیں بچا سکیں گے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو جہنم کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے منہ کے بل ڈال دیں گے ان کے باپ کو. کسی کا رشتہ نہیں بچانے والا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹا، نوح علیہ السلام رسول گزرے، نبی گزرے، ان کے بیٹے کو وہ نہیں بچا سکے، تو پھر رشتہ کسی کو بچائے گا نہیں. ہم فلاں ولی کی نسبت سے جڑ گئے ہیں، اب ہمیں جو ہے نجات مل گئی اور ہم جنت میں جانے والے ہیں، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں بہت سارے مسلمان. تو یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یہ مشرک ہے. یہ جو شرک کر رہے ہیں نا، یہ مشرک ہیں. اللہ نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں کہا. تو مسلمانوں، اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے. عورتیں میری بہنیں سن رہی ہیں تو سن لو، عورتیں ہیں نا، الحمدللہ. میری بہنوں، حیدرآباد اور دیگر مقامات پر بہت کچھ ہوتا ہے، جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ 16 سیدوں کا روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کا آخری چہشنبے کو، ہر مہینے کا آخری وینسڈے کو روزہ رکھتے ہیں، 16 سیدوں کے نام پر روزہ رکھتے ہیں، اولاد مل جائے بول کر. اللہ کی قسم، روزہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے، کسی بندے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے. نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، صدقات اور خیرات اللہ کے نام سے دینا ہے. اگر کوئی فقیر، کوئی سائل گھر کے دروازے پر آ گیا اور مانگ رہا ہے نظر حسین نیاز غوث کے نام پر، جو دیں گے ایک روپیے میں ایک پیسہ بھی اگر آپ ان کو دے رہے ہیں، تو پھر آپ شرک کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر دیتے ہوئے. صرف اور صرف آپ کو زکات، صدقات، خیرات کس کے نام پر دینا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے دینا ہے. مسلمانوں، حج اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، تو اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرو. اللہ نے جو عبادت اپنے لیے خاص کر لی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے طواف نہ کرو. حج بیت اللہ کا جو حج ہے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, حج کا ایک رکن ہے, عمرے کا ایک رکن ہے. تو لوگ درگاہوں کے طواف کر رہے ہیں, لوگوں یہ شرک ہے, اللہ کے گھر کا ہی طواف ہے. کوئی اور درگاہوں اور آستانوں کا طواف, چبوتروں کا طواف نہیں کرنا ہے. شرک سے بچو. اگر تم یہ بھی کر رہے ہو اور پھر اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم مسلمان ہیں, تو تم مسلمان نہیں, تم مشرک ہے. اور مشرک کو اللہ رب العالمین جہنم میں ہی پہنچانے والے ہیں. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا, اللہ نہیں بخشیں گے وہ شخص کو جو شرک کرتے ہوئے مر گیا. اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48, اللہ نے کیا کہا, ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں مغفرت کرے گا, ان یشرک بھی جس کسی نے شرک کیا اس کے ساتھ, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اللہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا. جسے وہ چاہے گا سے مراد کیا ہے, جس نے شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کر کے مرا, اللہ چاہے تو اسے جہنم کی آگ میں جلا کر پھر نکال کر اس کے شرک نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو نہر الحیات, جو جنت و جہنم کے درمیان میں ایک نہر ہے, اس نہر میں ڈبا کر اللہ رب العالمین اس کو جنت دے دیں گے. لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبیری معاف نہیں کریں گے, اللہ رب العالمین نے کہا. تو لوگوں شرک سے بچو, تم مسلمان بن جاؤ, مومن بن جاؤ. اللہ رب العالمین کے وہ بندے کامیاب ہیں جو مومن ہیں. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون, اللہ نے کہا یقیناً کامیابی حاصل کر لیے مومن لوگ. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے ویسے جیسے ایمان لایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے ویسے ایک مومن جیسے لائے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے, وہ تھے مومن. ہمیں صحابہ جیسا مومن بننا ہے. مسلمانوں شرک سے بچو, تبھی تمہاری نماز قبول ہوگی, تبھی تمہارا روزہ قبول ہوگا, تبھی تمہاری زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات اور حج اور عمرہ تمام قبول ہوں گے. لیکن اگر تم شرک کرتے ہوئے تمام اعمال بھی کر رہے ہو, کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا ہے اللہ کے پاس. سورہ زمر سورہ نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی ہم نے آپ کے طرف وحی کی اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کیے تھے. کیا وحی تھی وہ؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے تمام اعمال کو اللہ برباد کر دے گا, تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں غور کرو, اللہ نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور قرآن میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 ہے, 24 پارہ ہے. آپ غور کرو مسلمانوں, رب کریم اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, اور یقیناً ہم نے وحی کیا آپ کے طرف, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلوں کے طرف بھی, یعنی آپ سے پہلے نبیوں کے طرف بھی ہم نے وحی کیے تھے. کیا وحی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ بھی شرک کرو گے, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو تمام آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے, اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو لوگوں, رب کریم نے اپنے نبی کو کہہ دیا اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے لیے اعمال قبول نہیں. تو آج مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عاشق رسول بننے کا دعویٰ کرتے ہیں, میں تو عاشق رسول نہیں ہوں, میں محب رسول ہوں. میں کون ہوں؟ محب رسول. محبت صحیح لفظ ہے, میں محبت کرنے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں عاشقی نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عاشقی میں شہوت ہے, عاشقی لفظ صحیح نہیں ہے. میں عاشق رسول نہیں ہوں, میں محب رسول ہوں. محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے ایمان ویسے لایا ہوں جیسے میرے رب نے حکم دیا ایمان لانے کے لیے, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ میری آخری سانس تک اللہ مجھے اتباع کرنے والا بنا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اطاعت کرنے والا بنا دے اللہ مجھے, ہم سب کو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا, آمین. یہ محب رسول ہے. سبحان اللہ, ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں اپنے عقیدے کو درست کرو, شرک سے تم بچ جاؤ, اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال کو قبول کریں گے. مسلمان اور مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مسلمان شرک کر رہے ہیں تو پھر ان کو اللہ رب العالمین کے جانب سے کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں ہے. اب آئیے رمضان کی طرف. رمضان, رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے. رب کریم نے کہا, ہم نے خطبہ مسنہ میں جس آیت کی تلاوت کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے نازل کیا قرآن کو. ہدل للناس, یہ قرآن کیا ہے؟ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدى والفرقان, اور اس کے اندر کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ حق اور باطل کرنے کی, حق اور باطل میں فرق کرنے کی نشانی ہے. یہ فرقان ہے, حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن یہ فرقان ہے. رب کریم نے نازل کیا یہ قرآن. اب قرآن کا حق کیسے ادا ہوگا مسلمانوں؟ قرآن کو توتا رٹے جیسا رٹیں گے تو قرآن کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں. قرآن کا حق کیسے ادا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں, بہت سارے لوگ بولتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو ہے رمضان میں 3 قرآن مکمل دور کر لیتے ہیں, رمضان میں 5 قرآن مکمل دور کر لیتے ہیں, 7 مرتبہ کرتے ہیں, 10 مرتبہ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں 1 مرتبہ کرو لیکن حق ادا کرتے ہوئے کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں تم پڑھ تو رہے ہو لیکن وہ پڑھنے کے باوجود تم کو ہدایت نہیں مل رہی, تم شرک کر رہے ہو, تم کفر کر رہے ہو, تم منافقت کر رہے ہو. اگر تم قرآن کا حق ادا کرو گے, قرآن کو جیسے پڑھنا اور سمجھنا ہے ویسے پڑھو گے سمجھو گے, تو انشاءاللہ باذن اللہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے, تم شرک سے بچو گے, تم کفر سے بچو گے, تم منافقت سے بچو گے, تم اللہ رب العالمین کے مومن بندے کہلاؤ گے اگر تم قرآن کا صحیح حق ادا کرو گے. تو قرآن کا صحیح حق ادا کرنا ہے مسلمانوں. سنو, سورہ صاد سورہ نمبر 38 ہے قرآن مجید کا, اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا, کیا کہا؟ کتاب انزلناہ مبارک, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. نازل کیا ہے ہم نے بابرکت کتاب آپ کے طرف ہے نبی, لیتدبروا, تاکہ اس کے اندر غور و فکر کرو. اس کی آیتوں میں لیتدبروا آیاتہ, اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو. وليتذكر اولو الالباب, اور اس سے نصیحت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے. کس نے کہا؟ وحدہ لا شریک نے کہا. تو قرآن کا حق ادا کرنا ہے کیسے؟ قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے, اور سمجھیں گے کیسا؟ جیسے سمجھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے. اللہ اکبر, اللہ نے قرآن کو سمجھایا ہے؟ جی ہاں, اللہ نے قرآن کو بیان کیا ہے, قرآن کی تفسیر اللہ نے کیا ہے. سورہ قیامہ 75 نمبر والا سورہ ہے قرآن میں, اس کی آیت نمبر 19 اٹھائیے. رب کریم نے کہا ثم ان علینا بیانہ, بے شک اس کے تفسیر کرنے کا بھی ذمہ ہمارے پاس ہے نبی. اللہ نے رسول اللہ کو کہا, تو تفسیر کس نے کیا قرآن کی؟ اللہ عز و جل نے قرآن کو بیان کیا, قرآن کی تفسیر کیا. جیسے رب نے قرآن کو سمجھایا ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے سمجھا اور سلف الصالحین کو سمجھا, ہمیں ویسے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے, تب ہم ہدایت یاب ہو سکتے ہیں. اور اگر آج جو لوگ گمراہ کرنے والے فرقے, دیوبندی, بریلوی, مودودیت والے فرقے, جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ, یہ لوگ اپنے حساب سے قرآن کو سمجھاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف الصالحین کے مطابق, ان کے فہم کے مطابق نہیں سمجھاتے, اس لیے لوگ گمراہ ہیں. ہم کو قرآن حدیث سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے سمجھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف الصالحین نے, تو انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے. تو قرآن کی تلاوت کرو تو سمجھتے ہوئے کرو. رب کریم کے یہ بندے, میں پہلے بریلوی تھا, میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور تھے, اس کے بعد میں تبلیغی ہوا, آج میں اہل حدیث ہوں. پچھلے 6 سال سے الحمدللہ, یہ ہر بیان میں میں کہتا ہوں لوگوں کے اندر تعارف کرنے میرا, کہ لوگوں رب کریم نے ہدایت دیا الحمدللہ, گمراہیوں سے اندھیروں سے نکال کر اللہ نے نور کے طرف اور ہدایت کے راستے کی طرف لا دیا الحمدللہ, اللہ کا بے انتہا شکر ہے. مسلمانوں, قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہے. یہ اللہ کے بندے یہ کہتے گمراہ لوگ, میں جب تبلیغی تھا ہمارے ہی ہمارے مسجد میں ہمارے امام صاحب, ہمارے امیر صاحب, جب ہم تبلیغی تھے تو وہ کھڑے ہو کر ممبر پہ یہ کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے, قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی 18
اتلا علوم کی ضرورت ہے، یہ کہتے تھے وہ. اور پھر جب ہمارے سے ملاقات ہوئی، ہم سے کچھ بھائی لوگ ملاقات کے جو اہل حدیث تھے، انہوں نے کہا کہ رب کریم نے 27 پارے میں سورہ قمر، سورہ نمبر 54 نمبر والا سورہ، اس میں 4 مقامات پر ایک ہی آیت کو دہرایا ہے رب کریم نے. سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40 میں کہا. کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اب ہے کوئی سمجھنے والا؟ سوال عام ہے، اللہ رب العالمین عام سے سوال کر رہے ہیں، یعنی کسی خاص سے سوال نہیں کر رہے اللہ رب العالمین. اللہ نے کہا آسان کر دیا قرآن کو ہم سمجھنے کے لیے، اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العالمین تو کہہ رہے ہیں آسان ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اور ہمارے امیر، ہمارے مفتی تبلیغی جماعت کے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں دیوبندی کہ جو ہے قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. تو اب اللہ کی بات سے ٹکرا رہی یہ مفتیوں کی، یہ عالموں کی بات، تو اب ہم کس کی بات کو مانیں؟ اللہ کی بات کو تسلیم کریں یا ہمارے امیر، ہمارے امیر کہتے ہوئے رہیں؟ ہرگز ہم جو ہے بندوں کی بات کو نہیں مانیں گے جب رب کی بات سے بندے کی بات ٹکرا گئی ہو. ہم بندے کی بات کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑیں گے اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ دیکھو اللہ نے کیا کہا قرآن میں، تم اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو. قرآن کہاں قدا کرو مسلمان. رمضان میں روزہ، اللہ نے اسی آیت میں کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. اب روزہ فرض ہے لوگوں، کیونکہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو. روزہ رکھنے سے، روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھیں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا، تقویٰ حصول ہے، حصول تقویٰ کے لیے روزہ رکھنا ہے. اب روزہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ سحری سے. تو سحری کرنے سے پہلے ہمیں نیت بھی کر لینا ہے، اور نیت زبان کی، نیت زبان کی نہیں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو دل والا عمل ہے نیت. نیت کیا ہے؟ دل والا عمل ہے، جسم والا عمل نہیں ہے نیت، زبان والا عمل نہیں ہے نیت. نیت دل کا عمل ہے، تو دل سے نیت کی جاتی، دل سے ارادے کا نام ہے نیت. سمجھ میں آ رہا؟ نویت ان اصومی غدن للہ تعالی من صوم رمضان، یہ سب جو دعائیں ہیں یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، بنگلہ دیشی دعائیں ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہوئے دعائیں یہ نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ سحری کرنے کے بعد یہ جو دعا پڑھتے، ہم بھی پڑھا کرتے تھے جب ہم بریلوی تبلیغی تھے، نویت ان وغیرہ، یہ سب نہیں ہے. دل کے ارادے کا نام ہے نیت. تو اب جب آپ سحری کو اٹھے ہیں سحری کرنے کے لیے، تو کس لیے آپ کھانا کھا رہے؟ کوئی اتنی رات کو، آدھی رات کو اٹھ کے تو کوئی کھانا نہیں کھاتا نا بھائی. کھاتے کیا؟ نہیں کھاتے. روزہ رکھنا ہے، اسی نیت کے ساتھ تو آپ کھا رہے ہیں نا. تو دل کے ارادے کا نام ہے نیت. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اور یہ جو نیت صبح کرتے ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 730 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قبل طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے ہی نیت کرنا. یعنی ہم جب اب سحری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی نیت کے ساتھ بیٹھے کہ مجھے دن میں روزہ رکھنا ہے، اس لیے تو کھانا کھا رہے. تو اب زبان سے میں روزہ رکھتا ہوں کل صبح کا بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں. اب نیت کے بعد سحری، سحری کی طرف آئیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1920، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر سحری کھاتا اور پھر جلدی کرتا تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مل جائے. یہ حدیث ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تاخیر سے سحری کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تاخیر سے یعنی تھوڑا لیٹ کرنا سحری، فجر سے اول وقت میں کرنا ہے. فجر سے بہت قریب جب ہو جاتا ہے وقت تب ہمیں کرنا ہے سحری. صحابی نے کیا کہا, ہم سحری ہمارے گھر پہ کیا کرتے تھے اور جلدی کرتے تھے نماز کے لیے تاکہ رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں نماز ہمیں مل جائے, تو تاخیر کرتے تھے سحری کرنے میں. اور آگے سنیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1921, صحیح بخاری حدیث نمبر 1921, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا ہم نے ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تب میں نے دریافت کیا, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا کیا کیے کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا, تو انہیں کہا گیا کہ سحری اور اذان میں 50 آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ ہوا کرتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ تاخیر سے سحری کرتے تھے, فجر کے بہت کم وقت بچ جاتا تھا, فجر سے پہلے پہلے اذان سے پہلے پہلے کرتے تھے سحری. آگے سنیے صحیح بخاری حدیث نمبر 622, صدیق کی بیٹی صدیقہ اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہم ایمان والوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رات کے وقت جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں, اذان دیتے ہیں رات کے وقت, کون؟ بلال رضی اللہ عنہ, تو لہذا تم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان دینے تک کھاتے پیتے رہو. تو کیا معلوم ہوا کہ اس میں یہ بھی بات ہے کہ وہ اترتے اور یہ چڑھتے تھے, بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر اترتے تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھتے تھے, یعنی بہت تاخیر سے سحری کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین, یعنی فجر کا وقت قریب رہتا تھا تب سحری کرتے تھے. سمجھانا چاہتا ہوں سنت کیا ہے اور آج مسلمان کر کیا رہے ہیں, اول وقت میں سحری کر لیتے, نہیں کرنا ہے, فجر سے کچھ وقت قریب ہو جاوے تب آپ کو سحری کرنا ہے. سحری کا وقت اب جب یہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2060 سنن ابو داؤد, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم میں سے کوئی اذان سن لے اور وہ سحری کھا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے برتن کو نہ رکھ دے, بلکہ اذان ہو رہی ہوگی لیکن اس وقت اپنی حاجت کے مطابق مکمل کر لے, وہ کھانا پینا نہ چھوڑے بلکہ اذان شروع ہو گئے, اذان سننے لگو تم سحری کر رہے ہو تو اپنے ہاتھ میں برتن ہے کھانے کا یا پینے کا, تو اپنے حاجت کے مطابق اسے کھا لے پی لے, برتن نہ چھوڑ دیں. تو اللہ کے نبی کے جانب سے اجازت ملی ہم کو, تو جلدی اپنی حاجت اپنی ضرورت کے مطابق ہم کو کھا لینا چاہیے. یہ سحری کا معاملہ ہوا. اب آئیے افطار کی طرف. افطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1957 صحیح بخاری, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ ہمیشہ خیر و عافیت میں رہیں گے. لوگ افطاری کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے وہ ہمیشہ خیر و عافیت میں رہیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2353 سنن ابو داؤد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تک لوگ افطار کرنے میں جب تک لوگ, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث سنا 1957, اب سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2353, جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا, کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں دیری کرتے تھے, ان کا دین آج غالب ہے کیا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے, افطاری کرنے میں جلدی کرنا ہے, سحری میں تاخیر کی حدیث سنا دیا, افطاری میں جلدی. اب جلدی سے مراد جب ہم شروع شروع اب اہل حدیث جب ہو گئے تھے تو ہم لوگ جو ہے ہماری جو ہے حریص کی دکان لگاتے ہم لوگ سکندر آباد میں مسجد کے قریب میں ہم لوگ کاروبار. تو اب ہم حریص کی بھٹی پر میں بیٹھا ہوا رہتا تھا اور جو ہے حلیم نکالتا حریص جو ہے نکالتا تھا, حلیم نہیں کہنا حلیم اللہ کی صفت, حریص نکالتا تھا میں. تو اب افطار کے وقت فوراً ہم افطار کر رہے ہوتے, اذان ہماری ہو جاتی مسجد سے تو ہم افطار کر رہے ہوتے, اب سامنے حریص خریدنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے جبکہ وہ بدعت اور خرافات کرنے والے. ارے روزہ کیوں توڑ لے رہے بھائی, ایسا ہم پر ہنسی اڑاتے تھے. وقت سے پہلے تم لوگ دو منٹ کا بھی صبر نہیں کر سکتے گا, وقت سے پہلے روزہ توڑ لیتے تم لوگ, روزہ توڑ لیتے تم لوگ, اس طریقے سے کہتے. ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, افطاری میں جلدی کرو, افطاری میں جلدی کرو, کیونکہ جو لوگ افطاری میں جلدی کرتے ہیں ان کا دین ہمیشہ غالب رہے گا. یہود و نصارہ افطاری کرنے میں دیری کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی کی بات. اس لیے ہم یہودی اور نصارہ کے طریقے سے نہیں چلنا چاہتے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں. تو دو منٹ صبر نہیں کر سکتے کیا ہم, رسول اللہ کے خلاف ہے اس طریقے سے بحث. تو ہم نے کہا سنو دوسری حدیث, صحیح بخاری حدیث نمبر 1954 صحیح بخاری, عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, کیا فرمائے, جب تم دیکھو سورج غروب ہو جائے, سورج غروب ہو جائے تو تم افطار کر لو. ہاں تو ہم کیا سورج دکھتے وقت افطار کرتے, سورج غروب کے بعد کرتے. میں بولا نہیں, آپ لوگ اندھیرے کا انتظار کرتے ہو, ہم رسول اللہ کی حدیث کے مطابق سورج کی گولائی, سورج کی ٹکیا اگر غائب ہو جائے آسمان میں, تم لالی دیکھو بھی روشنائی, لالی جو ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے وقت, سورج اگر تم دیکھو کہ غروب ہو گیا, ڈوب گیا, سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی, سورج کی گولائی غائب ہو گئی, آسمان میں لالی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, تم افطار کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سمجھ میں آ رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم کو رسول اللہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلائے, آمین. اب افطار کی دعا, افطاری کی دعا, اللہم لکا سمتو وبکا آمنتو وعلا رزق وبکا آمنتو وعلیک توکلتو وعلا رزقک افطرتو, یہ دعا ہے. اللہ کی قسم یہ دعا نہیں, یہ دعا نہیں ہے. دعا کون سی ہے؟ دعا ہے 2358 سنن ابو داؤد, سنن ابو داؤد 2358 2358 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی, سنیے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت کیا کرتے تھے, کیا کہتے تھے, اللہم انی لکا صمت وعلی رزقک افطرت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, لیکن یہ دعا میں دو لائن ایکسٹرا ایڈ کر دیتے. دیکھیے کون سی, وبک آمنت وعلیک توکلت, یہ دونوں سٹیٹمنٹ, یہ دونوں الفاظ اس دعا میں رسول اللہ کی موجود نہیں ہے. یہ ہندوستانیوں پاکستانیوں, یہ لوگ میڈ ان انڈیا پاکستان دعا ہے, سمجھ میں آ گیا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جو اپنا عمل کرتے ہیں ان لوگوں کی دعا تو کچھ اور ہے, رسول اللہ کی دعا کیا ہے, کچھ بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ. افطار کے وقت کی دعا سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2358, اللہم اے میرے اللہ, انی میں لکا سمتو آپ کے لیے روزہ رکھا, وعلی رزقک افطرتو اور آپ ہی کے عطا کردہ رزق سے افطار کیا. بس اتنی دعا رسول اللہ سے ثابت ہے, لیکن وبک آمنت وعلیک توکلت یہ دونوں سٹیٹمنٹ اس دعا میں نہیں ہے. البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو قوی کہا تو یہ حدیث درست ہے. اب افطار کے بعد جو پڑھنے والی دعا ہے وہ کون سی ہے؟ افطار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2357, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, پیاس مٹ گئی, رگے تر ہو گئی اور ان اللہ چاہے تو اجر ثابت ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے کے بعد دعا پڑھتے تھے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کو سنت کہتے ہیں. جو عمل لکھا ہوا ہے کتابوں میں اسے کہیں گے حدیث رسول اللہ کا, اور رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر اس کو عمل میں لانا اس کو سنت کہیں گے. تو ہم ہیں اصل اہل سنت والجماعت, جو اہل حدیث ہے, جو حدیثیں پڑھ کر عمل کرنے والے ہیں, سمجھ میں آ رہا. تم بدعت اور خرافات کرتے ہوئے رسول اللہ کی خلاف ورزی کہتے ہو, اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے, سنت تمہاری زندگی میں نہیں ہے مسلمانوں, تم تو شرک اور کفر اور نفاق کر رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں. تم آؤ قرآن اور حدیث کی طرف اور پڑھو قرآن اور حدیث اور سمجھ جاؤ کہ قرآن اور حدیث کا معاملہ کیا ہے, اور ہم قرآن حدیث کی تعلیمات کو جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کون ہے معلوم ہو جائے گا. اب افطار کا معاملہ ہوا, دن بھر کیسے گزارنا ہے ہم کو روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1903, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کا, اللہ کو ضروری نہیں ہے ایسے شخص کا کیا, کھانا اور پینا چھوڑ دینا. جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کا کھانا اور پینا چھوڑ دینا. لہذا لوگوں, جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, جھوٹ سے بچو, جھوٹی گواہی دینے سے بچو. مسلمانوں, ہر لمحہ سچ بولو, اللہ سے ڈرو, کسی سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو, ہر لمحہ سچ بولو. رب کریم نے کہا سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18, اللہ نے کیا کہا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر لفظ لپک کر درج کرنے والے رقیب اور عتید اللہ نے ہمارے کاندھوں پر لگا رکھا ہے, وہ ہر لفظ کو درج کر رہے ہیں. مسلمانوں, اگر تم جھوٹ بول رہے ہو وہ بھی درج ہو رہا ہے, تم سچ بول رہے ہو وہ بھی درج ہو رہا ہے. جو کچھ تم بول رہے, میں اٹھا, میں بیٹھا, ادھر آئیے, ادھر جائیے, یہ دیجئے, وہ لیجئے, جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ تمام بھی فرشتے ان کے ساتھ جو ہے رجسٹر, جو ان کے پاس ہے کتابیں, اس کے اندر لکھتے جا رہے ہیں. نام اعمال میں جب وہ ہر جمعرات کو جاتے ہیں تو کیا پیش ہوتا ہے, کتنی نیکی اور کتنی بدی. اس کے علاوہ یہ جو فضول کی جو باتیں رہتی, جو یوز لیس باتیں, میں کھایا, میں پیا, میں اٹھا, میں گیا, ادھر آیا, ادھر آئیے, یہ سب باتیں نام اعمال فیر نوٹ بک جو ہے اس کے اندر نہیں لکھا جاتا. بس بری جتنا ہی برائی کی اور جتنی نیکیاں کی وہی لکھا جاتا. تو مسلمانوں بچو, اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرو, جو کچھ کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کے کہو, اللہ سے ہر لمحہ ڈرو. دونوں فرشتوں کو رب کریم نے لگا رکھا ہے جو آپ کا ہر وہ عمل, ہر وہ قول لکھ رہے ہیں. مسلمانوں بچو. مسلمانوں, دن کیسے گزر رہا ہے؟ سحری کر لیے, اب افطار میں اٹھتے, اب ہے ایسے کئی مسلمان افطار میں اٹھتے, افطار کے وقت ہی اٹھتے, نہیں میں نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا ہوں اور جو ہے سحری کر لیا ہوں سو جانے کا, اب پورا افطار کے وقت مجھے اٹھانا, اس طریقے سے بولتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اللہ کی قسم, جو شخص نماز نہیں پڑھتا, جو شخص نماز نہیں پڑھتا, نماز کو چھوڑتا ہے, وہ کفر اور شرک کرنے والا شخص ہے. اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 82, حدیث نمبر 82, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ, ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں کیا ہے, نماز کا ترک کرنا. اگر کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک کر رہا, وہ کفر کر رہا ہے. الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں مسلمانوں, اپنے آپ کو مواحد کہنے والوں اہل حدیثوں, میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تو اہل حدیث کون, جو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے والا ہو. جو رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد نہیں اس پر عمل کرتا تو پھر وہ اہل حدیث نہیں کہلانے کا حقدار ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے. مسلمانوں, نمازوں کو نہ چھوڑو. نماز چھوڑنا شرک ہے, نماز چھوڑنا کفر ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. رب کریم نے قرآن میں کہا سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 31, اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا مراد ہے؟ نماز جو نہیں قائم کرتے, جو نماز نہیں ادا کرتے, وہ مشرک ہیں, وہ شرک کرنے والے ہیں. رب کریم نے قرآن میں کہہ دیا مسلمانوں شرک کرنے سے بچو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم درگاہوں کو نہیں مانتے, ہم جو ہے درگاہ بنانا ہی حرام کہتے ہیں, درگاہ پہ جانا تو بہت دور کی بات ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو اسی توحید پر برقرار رکھے آپ کی آخری سانس تک. آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں کسی سے نہیں مانگنا ہے, محمد رسول اللہ بھی کو موت آ چکی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے ہیں, وہ بھی اپنے قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے, ان سے بھی نہیں مانگنا ہے. مانگنا کس سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے. اے اہل حدیثو, اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو بہت اچھا ہے, اللہ آپ لوگوں پر رحم و کرم کرے, آمین. لیکن اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہو تو پھر آپ شرک کر رہے ہو, آپ کفر کر رہے ہو. یہ میرے رب کریم کے رسول نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 82, میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. پھر آؤ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 884 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے؟ العہد الذی، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاح، ہمارے اور کافروں کے درمیان میں عہد ہے صلاح یعنی نماز، فمن ترکہا فقط کفر، جس نے نماز کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا. مسلمانوں، اگر آپ اپنے آپ کو توحید پرست کہہ رہے ہو اور نماز بھی ترک کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ آپ کفر کر رہے ہو. کفر کرنے والے پر، شرک کرنے والے پر اللہ کی جنت حرام ہے. مسلمانوں، نماز نہ چھوڑو، رمضان ہو یا غیر رمضان، نماز نہ چھوڑو. مسلمانوں، نماز پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھو، کیونکہ حکم ربانی ہے. سورہ نساء، سورہ نمبر 4 ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 103، میرے رب نے کہا، کیا کہا میرے اللہ نے؟ میرے اللہ نے کہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں. مسلمانوں، نمازوں کو ادا کرو وقت پر، باجماعت مساجد کو پر کر دو، مساجد کو فل کر دو، صرف اور صرف رمضان نہیں، غیر رمضان میں اپنی آخری سانس تک نماز کو نہ چھوڑو. مسلمانوں، نماز پڑھو. اب دن میں ٹیلی ویژن بھی چالو ہے گھر میں، میوزک حرام ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میوزک حرام ہے. سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث جو لفظ ہے، اس کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کر کے کہا. کیا کہا میرے رسول اللہ کی تفسیر؟ لہو الحدیث کے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے نبی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لہو الحدیث کا مطلب گانا بجانا ہے، الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسلمانوں، گانا بجانا حرام ہے، بچو میوزک سے. آج ہمارے جیبوں میں میوزک کے آلات ہے یا نہیں؟ ہے، ہمارے جیبوں میں فون ہے، لیکن فون کا صحیح استعمال کرو، میوزک نہ رکھو اپنے فون میں، رنگ ٹون کے لیے بھی میوزک استعمال نہ کرو. بس چڑیا کی آواز یا ایکس وائی زیڈ جو چھوٹی چھوٹی آوازیں ہوں جو میوزک نہیں ہے وہ رکھ لو، وائبریٹ موڈ میں رکھو، سبحان اللہ بہت پیاری چیز ہوگی. لیکن میوزک کی رنگ ٹون بھی نہ رکھو، میوزک سے نفرت کرنے والے تم بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. مسلمانوں، ٹیلی ویژن کو ختم کرو اپنے گھر سے، اللہ کی قسم حرام ہے. ہم کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف میں کچھ بھی عمل کرنا، اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل کر رہے ہم تو ہم پر حرام ہے. اللہ کے خلاف ورزی جانا، اللہ کے خلاف ورزی کرنا درست نہیں ہے، حرام کام ہے. آج اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول اللہ نے کہا، سنن نسائی غالباً حدیث نمبر 2562 کچھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں پر اللہ رب العالمین روز قیامت نظر رحمت نہیں فرمانے والے ہیں. کون تین لوگ؟ پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسری وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہوں، تیسرے وہ مرد جو دیوس ہوں. دیوس عربی ورڈ ہے، دیوس کا معنی ہوتا ہے وہ مرد جو اپنے گھر میں بے حیائی کو برقرار رکھے. بے حیائی کو برقرار رکھنا، وہ مرد دیوس ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مرد پر رحمت کی نظر نہیں ڈالنے والے ہیں. اور بے حیائی برقرار رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ننگا ناچ ٹیلی ویژن میں چل رہا ہے، باپ بھی بیٹھا، ماں بھی بیٹھی، اولاد بھی بیٹھی، اور سب ننگا ناچ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. سیریلز میں ننگے کپڑے پہن کر، فلموں میں ننگے کپڑے پہن کر اگر عورتیں آ رہی ہیں اور مرد آ رہے ہیں، تو عورتیں اور مرد ہمارے گھر کے اگر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، تو مسلمانوں یاد رکھو یہ رب کریم کے خلاف ورزی والا کام ہے. میوزک سننا حرام. رب کے رسول کی اس حدیث کے مطابق وہ مرد دیوس ہے جو اپنے گھر میں بے حیائی کو برقرار رکھے. نکالو فحاشی کو، بے حیائی کو اپنے گھر سے، اپنے عورتوں کا لباس درست کرو. میں اپنے خطبات میں کہتے رہتا ہوں، اپنے بیانات میں کہتے رہتا ہوں کہ آج کے برقعے کو ایک اور برقعے کی ضرورت ہے. آج کے برقعے دیکھو، سبحان اللہ، برقعے پہ امبرائڈری ہے، برقعے پہ طرح طرح کی چمکیے ہیں. اللہ کی قسم، وہ تمہاری زینتوں کو چھپانے کے لیے میری بہنوں رب کریم نے حجاب کا نظام شریعت میں رکھا. تم نے تو پردے پر بھی جو ہے چمکیوں کو لگا دیے، امبرائڈری کو لگا دیے. اللہ کی قسم، تم سادہ کالے کپڑے والا لباس پہنو یا کوئی اور زرد رنگ کا کپڑے والا برقع پہنو، سبحان اللہ، برقع حجاب پہنو. لیکن اس کے اوپر کوئی اور زینت کو نہ لگا دو. تمہاری زینتوں کو چھپانا ہے. تم تو سبحان اللہ ہاتھوں میں گلوز پہننا چاہیے تھا لیکن تم اپنے برقعے کو ہی چھوٹا کر دیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1838 میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنتقب المحرمۃ, نقاب نہیں پہنے گی محرمہ عورت, یعنی جو عمرہ اور حج کرنے پہنچی وہ عورت ہی نقاب نہیں پہنے گی, یعنی چہرے کا پردہ نہیں کرے گی. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب ہم کعبے کا طواف کرتے غیر مرد سامنے آ جاتے تو ہم اپنے سر کا دوپٹہ اپنے چہرے پر کھینچ لیتے, یعنی چہرے کا پردہ ہے اسلام میں, چہرے کا حجاب کرو. اپنے اسی صحیح بخاری حدیث نمبر 1838 صحابیات ہاتھوں میں گلوز پہنتے تھیں. تم اگر اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائی ہو, انگوٹی پہنی ہو, وہ زینت ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا تمہاری زینت تم کو ظاہر نہیں کرنا ہے. تم نے مہندی جو لگایا ہے, جو ہاتھوں میں انگوٹیاں پہنے, وہ تمہارے شوہر کے لیے, تمہارے گھر کے جو غیر محرم نہیں ہے, جو محرم ہے ان کے سامنے تمہاری وہ زینت ظاہر ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے فہرست دیا ہے کس کے سامنے تم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہو, فہرست اللہ نے دیا ہے ان مردوں کی جو تمہارے محرم ہے. کون؟ سبحان اللہ, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں. تو تم غیر مردوں کے سامنے نہ ہی اپنی مہندی دکھا سکتے, نہ ہی اپنی ہاتھوں کی انگوٹھی. تم کو اپنے ہاتھوں میں گلوز تک پہننا ہے. ساکس پہنا کرتی تھی صحابیات, صحابی لوگ. تم کو صحیح بخاری حدیث نمبر 1841 کے مطابق تم ساکس پہنو کیونکہ تم اپنے پیر میں بھی مہندی لگاتی ہو, اپنے پیر میں بھی چاندی کے چھلے پہنتی ہو, تم اپنے پیر میں کیا پہنتی ہو, پائل پہنتی ہو. تم وہ چھپا وہ زینت ہے تمہاری. تم ساکس پہنو میری بہنو, مسلمانوں کی عورتوں ساکس پہنو, گلوز پہنو, پورا حجاب کرو اوپر سے نیچے تک. تم اپنے آپ کی زینت کو چھپاؤ. یہ آج تو نہیں ہو رہا بلکہ کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے اور برقعے ہے تو بھی جسم کو تنگ کر دے رہے برقعے, اتنے تنگ کہ تمہارا جسم نمایاں ہو رہا, ایسے برقعے. اللہ ہدایت دے میری بہنوں کو, آمین. تو بے حیائی کو برقرار جو مرد اپنے گھر میں رکھتا ہے وہ دیوس ہے, اور اس کے اوپر نظر رحمت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کریم قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنا اور اپنے پھر گھر میں شریعت کو نافذ کرو. مسلمانوں, امبیڈکر کے لکھے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے گھر میں اسلام کو نہیں نافذ کر سکتے, نہیں. بلکہ میں تو یہ آزادی دی گئی کہ ہم کہیں بھی آر ایس ایس کے گیٹ پر ناگپور میں کھڑے ہو کر ہم اپنے ہندو بھائی کو کہیں گے کہ مان لے کہ تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے. ہم اس کو بھی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں اور ہمیں ہندوستان کی پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتی. کیوں؟ کیونکہ فریڈم آف اسپیچ جو ہمارے پاس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے. ہم غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے ہیں اسلام کی, ان کو ان کی کتابوں سے بتا سکتے ہیں, ان کو قرآن حدیث بتا سکتے ہیں, ان کو اسلام بتا کر اسلام قبول کروا سکتے ہیں, اور ہمیں کانسٹیٹیوشن نہیں روکتی ہندوستان کی. یہ تو پیاری چیز ہے. لیکن آج ہم اپنے گھر میں ہی مسلمان باقی نہیں رہے, ہم اپنے گھر میں ہی شریعت کو نہیں نافذ کر رہے, تو دوسروں کہاں جا کے شریعت آپ سمجھائیں گے؟ اللہ ہدایت دے ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق. تو مسلمانوں, گھر میں بے حیائی کو نکالو, ٹیلی ویژن کو ختم کرو, نمازوں کی پابندی کرو, قرآن سمجھتے ہوئے پڑھو, اور پھر سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اب رمضان کی راتوں کا نظام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. رات میں جو قیام کرتے ہیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 2009, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کسی شخص نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں, یعنی تراویح, ایمانا و احتسابا, ایمان اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ, تو غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں. اس کے سابقہ گناہوں کو, یعنی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں اللہ رب العالمین. الفاظ نبوی ہیں. مسلمانوں, قیام, آج کل کیا ہوگا قیام کا معاملہ؟ اللہ کے نبی نے کہا من قام رمضان, پورے رمضان میں جو قیام کرے گا رات میں, یعنی تراوی پڑے گا. آج کیسا ہو گیا, بزنس کرنے والوں کے لیے 10 دن میں تراوی ختم, ڈیلی 3 پارے 10 دن میں ختم. کہیں ایسا بھی ہے کہ 3 دن میں ڈیلی 10 پارا, ہر روز 3 پارے سے 10 دن میں تراوی ختم والے بھی مسائل ہیں. 3 دن میں ہر روز 10 پارے والی بھی تراوی ہے, 1 دن میں بھی ہے. 1 دن کا شبی شبینا 19 رکعت میں پورا 29 پارے پڑھایا جائے گا, اور آخری رکعت میں 30واں پارا پڑھا جائے گا. ایک رات میں ایک قرآن مکمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو دیو, کہاں پر اللہ نے کہا ایسا عمل کرنے کو یا رسول اللہ نے حدیث میں کہا؟ بتاؤ قرآن اور حدیث. اور اگر قرآن حدیث نہیں بتا سکتے تو اپنے اعمال کو ختم کرو. پورے رمضان بھر تم ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ تراویح پڑھو گے پورے رمضان بھر, تو انشاءاللہ رب کریم تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ رب کریم نے کہا. مسلمانوں مسلمانوں, اب تراویح کی رکعت کتنی ہیں؟ تراویح جو لفظ ہے وہ بہت سارے لوگ غلط الفاظ استعمال کرتے, کچھ لوگ ترابی بولتے, ترابی ترابی نہیں ہے وہ. تراویح تا را الف واو یا ہا, تراویح تراویح لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے. قیام اللیل, قیام رمضان, صلاۃ اللیل, تہجد, یہ الفاظ ملتے ہیں. سمجھ میں آ رہا تراویح کیوں نام دیا گیا اس نماز کو, رات کی نماز کو؟ تراویح نام اس لیے دیا گیا, استراحت والی نماز ہے, یعنی چار رکعت کے بعد تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر چار رکعت کے لیے. تو اس وجہ سے جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کے لیے استراحت, اس کو عربی میں کہیں گے استراحت والی نماز. وقفے والی نماز کا نام تراویح کا محدثین مفسرین. تو تراویح کی رکعت کتنی ہے مسلمانوں؟ آٹھ اور تین, گیارہ. قیام اللیل آٹھ اور تین وتر, گیارہ رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں میں, بیس رکعت تراویح جو سنت ہے بول کر عام کیا جا رہا ہے امت میں, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے. اور پھر سن لو گمراہ کرنے والوں, مسلمانوں سن لو, اے مفتیوں اے عالموں, اللہ کے نبی کے الفاظ سنا رہا ہوں, سن لو, گمراہ مت کرو امت کو. رب کریم کے نبی نے کہا, کیا کہا؟ من کذب علی, جس کسی نے بھی جھوٹ باندھا مجھ پر, متعمدن, جانتے بوجھتے, فلیتبوؤ مقعدہ من النار, تو ایسے شخص نے اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. یعنی جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے نبی کے الفاظ, اے وہ لوگوں جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو, ڈر جاؤ اللہ کی جہنم سے, رسول اللہ کی سنت رات کی نماز بیس نہیں ہے, اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات کی گیارہ رکعت, دلیل دے رہا ہوں, لیو دلیل, اللہ کے نبی کی حدیث. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1147. صحابی آ کر سوال کرتے ہیں, عبد الرحمن غالب نام ہے, آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں, بھول رہا ہوں میں ان کا نام, عبد الرحمن آ کر سوال کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, رسول اللہ کی رات کی نماز کیسی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1147, حدیث نمبر 2013, کیا الفاظ ہے؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی اور رمضان کے علاوہ کی رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی. سمجھ میں آ گیا مسلمانوں, یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کی ہے. اب رسول اللہ کا وہ ذاتی عمل ہے بول کر اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی بولے نہیں جماعت سے نماز 20, تو ٹھیک ہے, آ جائیے, اور حدیث بھی ہے موجود. ہم کوئی بھی بات قصے کہانیوں کی کتاب سے نہیں بولیں گے, فضائل اعمال یا ارواح ثلاثہ یا شمائم امدادیہ یا فتح و رضویہ یا ایکس وائی زیڈ ملفوظات احمد رضا خان, یہ قصے کہانیوں کی کتابوں سے ہم نہیں بات کرتے. ہم اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کی حدیث کی بات کرتے ہیں, اور تمہیں دلائل بھی دیتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ آؤ, رسول اللہ کا ذاتی عمل عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتائے, 11 رکعت رمضان ہو یا غیر رمضان کی رات کی نماز 11. اب جماعت والا عمل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اپنی زندگی میں صحابہ کے ساتھ جماعت سے تراویح پڑھائے ہیں, جماعت سے قیام اللیل قیام رمضان پڑھائے ہیں. دلیل صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2401 2402 اور صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1070. حدیث کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے رمضان کی رات میں قیام کیے، کتنی رکعت؟ ثمان رکعت، رکعت والوتر، آٹھ رکعت اور وتر، گیارہ رکعت میں آٹھ قیام اللیل کے اور تین رکعت وتر کی. کس نے کہا؟ صحابی رسول نے، رسول اللہ کے پیچھے جو جماعت سے نماز پڑھائے ہیں. مسلمانوں، اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی علیحدہ نماز جو انفرادی نماز تھی وہ بھی گیارہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت والی نماز بھی گیارہ رکعت ہی تھی، کیونکہ صحابی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے جو عمل بیان کیے اور میں آپ کے سامنے دلیل رکھ دیا ہوں. تو مسلمانوں، بیس رکعت صحابہ سے ثابت نہیں، رسول اللہ سے ثابت نہیں، جھوٹی بات ہے جو روایت کرتے ہیں موطا امام مالک. حدیث نمبر 2000، حدیث نمبر 248 بیان کی جاتی ہے کہ یزید بن رومان، میں پچھلے خطبہ میں، پچھلا خطبہ میں ناندیڑ میں دیا ہوں، پچھلے جمعہ کا خطبہ، اس کے اندر میں نے یزید بن مروان کہا موطا امام مالک کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہ موطا امام مالک حدیث نمبر 248 میں یہ روایت جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں تمام حنفی لوگ 20 رکعت والی، تو میں وہاں پر یزید بن مروان کہا، وہ پرنٹنگ مسٹیک تھا. میں آج اپنی بات کو یہاں پر درست کر رہا ہوں، کیونکہ اہل حدیث اپنی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، وہ یزید بن مروان نہیں، یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت نماز پڑھتے تھے، 20 اور 3 23 رکعت پڑھتے تھے، یہ کہا گیا. تو یہ حدیث منقطع ہے. یہ حدیث کیوں منقطع ہے؟ کیونکہ یزید بن رومان عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں، لہذا یہ جھوٹ ہے. عمر رضی اللہ عنہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ تمام لوگ، جھوٹی باتوں کے اوپر ہی اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال بنائے رکھیں. اللہ ان تمام مشرکوں کو جو شرک کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہے ہیں، بڑے موحد اہل سنت کہہ رہے، اللہ ان سب کو ہدایت دے، قرآن حدیث کی صحیح تعلیمات اللہ ان سب کو دے. آٹھ رکعت اور تین وتر، اسی طریقے سے 11 رکعت تھی رات کی نماز، اللہ کے نبی اور صحابہ سے ہے. تمام جھوٹی باتیں جو 20 رکعت والی روایت پیش کرتے ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو ہدایت دے. مسلمانوں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بناؤ، اللہ کی جنت کے وارث تم بن جاؤ گے. اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزارنے والا ہمیں بنائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فشغله في نفسه. اللهم اصلح احوال المسلمين في سوريا. اللهم اصلح احوال المسلمين في مصر. اللهم اصلح احوال المسلمين في باكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في بورما. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.